أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. ولم أهل بيته التجبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولنا تدعي مع الى اعدائه اجمعين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين. وقال الحكيم وهو اصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من زل اذا اهتديتم والى الله مرجعكم جميعا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. دُرُودٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. کافی عرصے سے اس طرح کی محفلوں میں قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 تو جو بھی آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اسی سے استفادہ کر رہا ہوں، کافی عرصے سے استفادہ کر رہا ہوں. بہت آسان ترجمہ میں اس کو سنا لیتا ہوں انشاءاللہ. پھر جو موضوع عموماً ہمارا موضوع حالات حاضر رہتا ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ اور اہم موضوعات کے جو ضروری ہیں اس معاشرے میں بیان کیے جائیں، ان کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. پہلے قرآن کا جو آسان اور سلیس ترجمہ اس آیت کا بنتا ہے وہ یوں ہے کہ خدا ہم سے کہہ رہا ہے انشاءاللہ اگر ہم مومن ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، علیکم انفسکم، بہت خیال رکھو اپنا. آسان ترجمہ علیکم انفسکم، تمہیں اپنی فکر رہنی چاہیے، اپنے آپ کو پوری توجہ رکھو اپنے اوپر. علیکم انفسکم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، بڑی اہم بات ہے. آپ ہمیں صاحب ایمان بھی کہہ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اپنا خیال بھی رکھو. اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو قرآن جنہیں صاحب ایمان کہہ دے ہم یہ کہیں گے کہ اب وہ ہر طرح کی مشکلات سے جو ان کے اوپر آ سکتی ہیں، ہر طرح کی برائیوں سے جو ان کو گھیر سکتی ہیں، ہر طرح کی ایسی چالیں کہ جو دشمن یا شیطان چلتا ہے جو ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم صاحب ایمان آسان کریں تو یوں کہ قرآن خود کہتا ہے کہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ابھی ایمان کے کسی درجے پر ہیں، لیکن یہ آخری درجہ نہیں ہے. کیونکہ ایک اور قرآن کی ایک آیت میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، عجیب، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لے آؤ. آپ نے کہا ایمان لے آئے ہو، پھر آپ کہہ رہے ایمان لے آؤ. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بڑی گنجائش ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، بڑی گنجائش ہے. ابھی ایمان بڑے مراحل ہیں. آپ بیٹھیں گے تو کیسے بولیں گے، کم سے کم کرسی پہ بیٹھے. بہت معذرت، سما خراشی، بہت معذرت. درود پڑے محمد والے محمد پہ. بس جو آپ سے لیا ہے وہی دہرا رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں انشاءاللہ. جو سیکھا ہے وہی انشاءاللہ. ایک درود اور پڑے محمد والے محمد پہ. تو ایمان درجے، مختلف درجے رکھ کر، درجات رکھتا ہے. ورنہ قرآن کبھی بھی ایمان والوں سے مطالبہ نہ کرتا قولوا قولا سدیدا، سچا بولو، صحیح بولا کرو، صحیح باتیں کیا کرو، جھوٹ مت بولا کرو. ایمان والوں کو مخاطب کر کے تو بالکل اسی طرح سے ہم نے جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنے سلام علیکم نفسوں کے پیچھے لگے رہو، اپنا خیال رکھو. دشمن تو تمہاری پاک میں دشمن نے تمہیں ہدف قرار بنایا دیا ہوا ہے، وہ نہیں جو بیرونی دشمن ہے، یہ اپنا داخلی دشمن بھی کہ جو ہمارے نفس کے اوپر حملے کرتا ہے، جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئے ہیں۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، لا یضرکم من ضل، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا وہ جو گمراہ ہو چکا ہے۔ عزت علیکم، شرط یہ ہے کہ تم اگر ہدایت یافتہ ہو، اگر تم نے اپنی ہدایت پہ کام کیا ہے، اگر تمہیں فکر تھی کہ میں پیدا ہوا ہوں ہدایتی یافتہ، پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوا ہوں لیکن نجاتی یافتہ پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوا ہوں لیکن جنتی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوا ہوں جہاں میں پیدا ہوا ہوں وہاں پہلے سے شیطان مجھ سے پہلے سے موجود ہے، انبیاء کو نہیں چھوڑتا۔ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ انبیاء کو نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا، صرف آئمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے شخصیات نے کہا کہ ہم نے اپنے شیطان کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یا ہم نے اس کو تین طلاقیں دے دی ہیں، دنیا کہہ کے اس کو ہم نے تین طلاقیں دے دی ہیں۔ یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کا، چھوڑتا وہ کسی کو بھی نہیں، پیچھے لگا ہے جتنا ہی متقی کیوں نہ ہو۔ کہیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو آغا بہجت ہو گئے ہیں، آغا بہجت ہونے کے بعد کہاں، تو پتہ چلا کہ بھائی وہ شیطان جو آغا بہجت کے لیے ہے وہ اپنی دنیا کا بہجت ہے، شیطان اپنی دنیا کا بہجت ہے۔ یعنی کیا مطلب، میرا والا شیطان آگا بہجت تھوڑی بہکائے گا جا کے، ان کے لیے ان کی سطح کا شیطان آئے گا۔ بڑی سمپل سی بات ہے، مشکل بات نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، علیکم انفسکم، اپنے نفسوں کا خیال رکھو، لا یضرکم من ضل، تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا جو گمراہ ہے، اگر تم ہدایت یافتہ ہو، اگر تم نے اپنا خیال رکھا ہے، اگر تمہیں ہدایت کی فکر تھی تو تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، انشاءاللہ آخر کہاں جانا ہے، ہم سب نے کہاں جانا ہے، کہا کہ تم سب کو جمع تو اللہ ہی کے پاس ہونا ہے، سب کے سب اللہ کے پاس جمع ہو جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ جگہ ہے کہ جہاں تمہیں بتایا جائے گا، جہاں تمہیں خبر دی جائے گی، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ کام جو تم انجام دیا کرتے تھے، وہاں پر اللہ تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ یہ آیت جو میں نے کہا کہ اکثر ایسی محفلوں میں اس سے استفادہ کر رہا ہوں، بھائی یہ میں نے کہا کہ حالات حاضر ہماری عموماً سننے والوں کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ ہم حالات حاضر پر بات کریں، ہم کرتے بھی حالات حاضر پر بات، لیکن میں نے کہا کہ جن موضوعات کی اب اشد ضرورت احساس ہوتا ہے شدت کے ساتھ، کہ کون سے اور موضوعات بھی جن پہ ڈسکس ہونا چاہیے، اس لیے تھوڑا سا تنوع آئے گا، یعنی چند موضوعات کو لے کے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی زحمتوں کو 15 سے 20 منٹ میں تمام کریں۔ دل پڑے محمد والے محمد پہ، سب سے زیادہ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اہل بیت علیہ السلام نے سب سے زیادہ جس موضوع پہ بات کی ہے نا، سب سے زیادہ بلا مبالغہ، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس پر شواہد، خود قرآن ایک شاہد ہے، اہل بیت کی سیرت خود ایک شاہد ہے، جو ان کی فرامین ہے وہ خود ایک شاہد ہے، ان کے اصحاب کی جو سیرت ہے وہ شاہد ہے۔ سب سے زیادہ جن موضوعات پر اہل بیت علیہ السلام نے، قرآن نے، رسول خدا نے بات کی ہے نا، وہ اس حضرت انسان کی تربیت کا موضوع ہے، نہیں تو حکومت کی بات نہیں کیے گا، کیے لیکن اس کو بھی ایک وسیلہ قرار دیا انسان کی ہدایت کا۔ جنگ پر بات نہیں کیا، جنگ پہ بھی بات کی ہے، جہاد پر بھی موضوع ہے، کیوں نہیں ہے، لیکن یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس انسان کو یہ احساس دلایا جائے کہ بھائی تم فطرت خدا پر پیدا ضرور ہوئے ہو، لیکن ہم نے یہ گارنٹی نہیں لی ہے کہ ہمیشہ اس پر باقی بھی رہو گے، ہم نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہاں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی فطرت پر پیدا نہ ہو۔ قرآن کی آیت فطر الناس علیہا، یہ بہت اہم بات، اللہ کی فطرت پر پیدا ہوئے ہم سب، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اب بس کیونکہ تم اللہ کی فطرت پیدا ہوئے ہو، کیونکہ دوسرے لفظوں میں تمہیں بڑا پاکیزہ پیدا کیا گیا ہے، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوگا. نہیں، جتنا زیادہ پاکیزہ ہو تم اتنا ہی خطرہ ہے. مثلا ٹھیک ہے، یہ پانی، صاف ستھرا پانی، دودھ بڑا صاف ستھرا، یہ آپ کی صحت کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اسے بڑا صاف ستھرا پیدا کیا گیا ہے، اس پانی کو وجود میں لایا گیا. لیکن کیا اس پانی کی حفاظت کے بغیر یہ پانی صاف رہ سکتا ہے؟ آپ سب اس بات کے قائل ہیں؟ نہیں بھائی. ٹھیک ہے کہ وہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے کہ اللہ نے اس کو بڑا پاکیزہ پیدا کیا ہے، لیکن اگر ہم اس کی حفاظت نہ کریں فاسد ہو سکتا ہے، یہی پانی فاسد ہو سکتا ہے. تو اللہ نے آپ سب کو، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو فطرت خدا پر پیدا کیا ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن ہم نے کہا کہیں نہیں لکھا کہ اب تمہیں کسی ہدایت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں درس اخلاق نہیں چاہیے، تمہیں اخلاق کا معلم نہیں چاہیے. ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. سب سے زیادہ اسلام میں، اسلام کہے کہ میں ہر چیز کو اندر لے آیا، میں رسول اللہ کو، میں قرآن کو، میں اہل بیت کو، سب کو اندر لے آیا، کہ اسلام نے سب سے زیادہ جس بات پر توجہ دی ہے نا، وہ اس انسان کی ہدایت پر دی ہے، سب اس کی تربیت پہ دی ہے، سب سے زیادہ تھکتا نہیں. چہل حدیث انشاءاللہ آپ کو خدا توفیق دے پڑھنے کی. چہل حدیث آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہیں، 40 احادیث ہیں، اور یہ ہمارے ہاں بزرگ علماء کا ایک پرانی روش رہی ہے کہ 40 احادیث کو جمع کرتے ہیں. 40 احادیث کی بڑی بڑی تاکید ہوئی ہے 40 کی فگر پہ، 40 فگر پہ بڑی تاکید ہے. 40 روز یہ کر لیں تو یہ ہو جاتا ہے، 40 دن یہ کریں تو یہ ہو جاتا ہے، 40 دن یہ کریں. اسی طرح 40 احادیث کا بھی ہے، روایات ہیں کہ اگر کسی کو یاد ہو جائیں تو وہ جنت واجب ہے اس کے اوپر، اگر 40 روایات یاد ہو جائیں. لیکن وہ یہ مانا تھا کہ 40 روایات انسان کے جسم پر اپنے اثرات چھوڑے، یاد ہو جانے سے مراد یہ نہیں حافظہ، حافظے کی بات نہیں ہو رہی ہے، محفوظ ہونے کی بات ہو رہی ہے، جسم کے اندر محفوظ ہو جائیں، یعنی اس کے اثرات نظر آئیں تو محفوظ ہو گئے نا. پر 40 احادیث پر بزرگ علماء نے بہت کام کیا ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کام کیا، اور بڑی کم عمری میں کام کیا، بڑی اہم بات ہے. جس وقت چہل حدیث لکھی گئی ہے شاید امام 30 کے پورے نہیں تھے، 30 سال کے بھی پورے نہیں تھے، میرا خیال ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا، چہل حدیث جب لکھی گئی ہے، اور وہ چہل حدیث اخلاقیات پر مشتمل ایک کتاب ہے، اردو میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ موجود ہے، ضرور دیکھیے گا. پہلی ہی جو روایت امام نے اس میں تحریر کی ہے وہ ایک سرایا، یعنی دوسرے لفظوں میں جب جنگ سے واپس آ رہا ہے گروہ، تو رسول اللہ ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے جہاد اصغر انجام دیا، اور اب اپنے آپ کو جہاد اکبر کے لیے تیار کریں. اور وہ معاشرہ اسلامی کی جو ابھی تازہ تازہ رسول اللہ نے اس کو مذہبی کیا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سب سے مشکل کام تو جان دینا ہے، سب سے مشکل کام تو اپنے آپ اپنا خون بہانا ہے، سب سے زیادہ مشکل تو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تلواروں کے سامنے. تو پھر ہمارے اس عمل کو جہاد اصغر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ہم اتنا بڑا کام کر کے آ رہے ہیں، باقاعدہ جہاد کر کے آ رہے ہیں، اور جہاد یعنی اپنے آپ کو پیش کیا ہے ہم نے، کیا ہو تلواروں اور مارو ہمیں، آپ کو ہمارے اس کام کو جہاد اکبر کہنا چاہیے کہ جہاد اکبر کر کے آ رہے ہو، اور اب جہاد اصغر کرو. کیا مطلب؟ اپنی تربیت، اپنے نفس کے اوپر نگاہ رکھو پوری طرح سے، شیطان تیار ہے بالکل اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، بالکل تیار بیٹھا ہے. تم غفل ہو، ایک منٹ کے لیے غافل ہو، عجیب سی بات ہے. قلم البصر یا پلک کا جھپکنا بھی، لا تکل نفسی الا طرفۃ عین عبدا، یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ ہمیں جو یہ پلک کا جھپکنا ہوتا نا، اتنا بھی میرے حال پہ مت چھوڑنا، اتنا بھی میرے حال پہ مت چھوڑنا، یہ حملہ کرے گا شیطان اور لے جائے گا. مسلسل اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، یہ نفس تیار ہے تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے، یعنی وہ شیطان کا جو عمل ہے تمہارے اوپر، جو اس کے اثرات ہیں، تیار ہیں. تم واپس آ کے تکبر کا شکار ہو جاؤ، ہم جہاد کر کے آئے گئے، اسے کہہ رہے ہیں جہاد اکبر، کہ تکبر کا شکار، خود پسندی، ہم سے زیادہ اور کون رسول اللہ کے نزدیک ہے، گئے، ہم سے زیادہ اچھے کام کون کرتا ہے، گئے. یہ کام دیکھیں کتنی چیریٹی کر رہے ہیں ہم، کتنا غریبوں میں پیسہ تقسیم کرتے ہیں، نام کے ساتھ تختیاں لگاؤ ہماری، یہ کام ہم نے کیا، یہ کام ہم نے کیا، گئے ریاکاری، گئے. یہ ساری احادیث موجود ہیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، پہلی حدیث یہ تھی، پھر بعد میں دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں آپ جائیں گے تو سب موجود ہے، خود پسندی ہے، عجب ہے،
تنجوسی اور اس موضوع پر بات ہوئی ہوئی ہے، شجاعت نہ ہونے پر بات ہوئی ہوئی ہے، یعنی الحمدللہ بہت اہم موضوعات پر بات ہوئی ہوئی ہے. تو ہم سے جو مطلوب ہے نا، جو کہ ناپید ہو گیا ہے پاکستانی معاشرے کے اندر، ایک عجیب ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ درس اخلاق، کیونکہ اب ہمارے اندر اخلاقی شخصیات ہی نہ رہی، اخلاقی شخصیات ہی نہ رہی کہ جو درس اخلاق دیں. اخلاقیات کا درس لازمی جز ہوتا ہے، انسانی زندگی کا لازمی جز ہے. اسے ہر وقت ایک معلم چاہیے، اسے ہر وقت ایک استاد چاہیے، اسے ہر وقت ایک انسان جو ہے نا متوجہ کرنے والا، لیکن وہ بھی جس کی اپنی ہدایت ہوئی ہوئی ہو، ہمارے جیسے نہیں کہ ان کا خود اخلاق اتنا عجیب سا ہے اور لوگوں کو اخلاقیات کا درس دیں. نہیں، وہ شخصیات چاہیے جن کی باتوں میں اثرات ہوں، جن کی باتوں میں اثرات ہوں. ہمیں وہ شخصیات کی ضرورت ہے، کم ہوتے جا رہے ہیں. درس اخلاق ہمارے معاشرے سے ناپید ہو گیا ہے، ناپید ہو گیا ہے. آپ سے پہلے والی جنریشن کہ جس میں خود بھی شامل ہوں، ہم تین ایجرز تھے اس وقت، 15, 16, 18 سال کے تھے کہ جب آپ کے اسی سولجر بازار کے اندر سید آغا جعفر نقوی صاحب رہا کرتے تھے، 116 پارسی کالونی. آج بھی ان کا گھر موجود ہے، قریب قریب سارے فلیٹس بن گئے، لیکن ان کا گھر ابھی تک اسی جگہ پر موجود ہے، 116 پارسی کالونی. وہ شخصیت آغا جعفر صاحب رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ خود محلے میں اخلاق تھے تو لازم جو تھا کہ وہ اپنی پروپیگیشن تو نہیں کریں گے. خود انہوں نے تو اپنے آپ کو متعارف نہیں کروایا تھا، خود انہوں نے تو کہیں جا کے نہیں پیٹا کہ میں درس اخلاق دیتا ہوں. وہ بھی ایک عجیب اور عظیم شخصیت تھے. بہرحال تو وہ اس زمانے میں تھے، شرف الدین موسوی صاحب ہوا کرتے تھے، فاضل موسوی صاحب ہوا. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب یہ سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر الحمدللہ نوجوانوں کو کچھ نہ کچھ ملتا رہتا تھا. ختم ہو گیا وہ دور ہی ہے نا، وہ ختم ہو گیا. اب ہمارے یہاں درس اخلاق نامی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، اور یہ سب سے لازمی، سب سے زیادہ لازمی، انسانی زندگی کا لازمی ترین جز ہے کہ معلم میں قرآن ہو، معلم میں اخلاق ہو. ہمیں جو ہے مسلسل ہماری وہ عادتیں جو بن گئیں، خالی صفحہ خدا نے بنا کے بھیجا تھا، صاف اور پاکیزہ صفحہ تھے، لیکن ہم نے اتنی اس کے اوپر، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، دور پڑے محمد والے کہ آپ کو بھیجا تو سفید کاغذ ہی کی طرح ہے، آپ کا قلب سفید کاغذ کی مانند ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ جب آپ چھوٹا سا گناہ کرتے ہیں نا تو اس پر ایک کالا دھبا وجود میں آ جاتا ہے، پھر آپ کوئی اور کرتے ہیں تو وہ کالا دھبا اور تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ پورے قلب کو گھیر لیتا ہے. اور جب وہ گھیر لیتا ہے تو انسان کو یہ بات ہی نہیں پتہ چلتی کہ میں کیا کام اچھا کر رہا ہوں اور کیا کام برا کر رہا ہوں. یعنی انسان اسی سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ اپنے برے کاموں کو بھی اچھا سمجھنے لگتا ہے. یہ اس کی حالت ہو جاتی ہے. چھٹے چوتھی سے پانچویں امام کا فرمان تھا. بہرحال جی، خدا ہمیں اور آپ کو، استاد تو نہیں ہے لیکن ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ہم کتابوں سے، جب تک ہمارے پاس استاد نہیں ہے، علم عرفان وہ ہے مرحلہ کہ جہاں بغیر استاد کے آپ کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لیکن یہ اخلاقیات کی کتابیں انشاءاللہ اس وقت موجود ہیں کہ جن سے آپ کو استفادہ کرنا چاہیے. جب تک کہ شخصیت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم انشاءاللہ اخلاقی کتابوں میں ترجمہ کر کے اپنی تربیت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. درود پڑھے محمد والے محمد پر.